ان الذين يكفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے پیغمبروں کو نا حق. اس آیت کے نیچے تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ انہوں نے اتنے متبعین صادقین اور اتنے انبیاء کو قتل کیا تھا، کنویں میں ڈالا تھا اور سزائیں دی تھی ظالموں. ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کا، یعنی توحید کا لوگوں میں. فبشرهم بعذاب الیم، بس خبر دے ان کو دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ، ان لوگوں کی نیکیاں ضائع ہو گئی دنیا و آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے مددگار. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا اچھا بھلا حصہ کتاب کا. یدعون الی کتاب اللہ، انہیں دعوت دی جاتی ہے کتاب اللہ کی طرف. لیحکم بینہم، کے فیصلہ ہو جائے ان میں. ثم یتولی فریق منہم، پھر روگرداری کرتا ہے گروہ ان میں. وہم معرضون، اور وہ منہ موڑنے والے. ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر دن گنتی کے. وغرهم فی دینہم، اور ان کو دھوکہ دیا دین کے بارے میں. ما کانوا یفترون، وہ جو جھوٹ گڑتے تھے. یہ سب جھوٹ ہے نا، کہ ہم چند دن کے لیے جائیں گے بس میرا ہمیشہ کے لیے باہر آئے گا. فکیف اذا جمعناہم، کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اکٹھے کریں گے. لیوم قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. قل اللہم مالک الملک، آپ فرمائیے اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، یعنی شہنشاہ. بخاری شریف جلد 2 صفحہ 916. باب ابغض الاسماء الى اللہ تبارک و تعالی. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخن الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک. بخاری جلد 2 صفحہ 916. اگر کسی کو شہنشاہ کہا جائے مخلوق کو، تو یہ اس کی توہین ہے. اس لیے عرب بادشاہ نے جلالۃ الملک کا لفظ ہٹایا اور اس کی جگہ خادم الحرمین لگایا. خان صاحب بریلوی نے جب قصیدہ کہا نہ کیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ. تو دہلی سے ایک شاعر نے ان کو حق دیکھا کہ شہنشاہ نہ کہے، یہ ناجائز ہے، بلکہ کہو حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھ. اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا. تو احمد رضا خان صاحب نے 40-45 علماء کے نام لکھے، ان سب نے اپنے اپنے زمانے کے بادشاہوں کو شہنشاہ کہا ہے. تو 45 وہ، 46 خان صاحب، 47 امجد علی، 48 نعیم الدین، 49 سعید کاظمی، اور 50 کوئی بھی کوکا وہ کو گڑوی یا گڑب الحق و ترابی. یہ سارے 50-60 اکٹھے کرو اور پیغمبر کی حدیث سامنے لاؤ تو نبی کے چھرے سے سب ذبح ہو جائے. اور وجہ یہ تھی کہ خان صاحب بریلوی نے مشکات تک کتابیں پڑھی ہے, انہوں نے دور حدیث نہیں کیا ہے, بخاری کی حدیثوں سے بے خبر ہے. جتنے بھی ان لوگوں نے علیحدہ نظریات اختیار کیے, جیسے مولانا مودودی فارغ التحصیل نہیں, مولانا محمد قادیانی باقاعدہ علوم پڑھا ہوا نہیں, نیاز فتح پوری, اسلم جے راجپوری, عبداللہ بہائی, ڈاکٹر اسرار صاحب, ان میں ایک بھی باقاعدہ مدرسے کا دور حدیث کر کے فاضل نہیں. دور حدیث کے ساتھ اللہ کی بڑی مدد ہے, طالب بڑے کنٹرول میں ہو جاتا ہے, ادب سے ہو جاتا ہے. ہر نظریہ اور عقیدے کے وقت سوچتا ہے کہ میں بے دینی کا کام نہ کروں, اور جب یہ صلاحیت نہ ہو اور کسی نے حدیث کا دورہ نہیں کیا ہو اور وہ اعلی حضرت بنے تو پھر وہ یہی کہے گا کیا, تا تمہارا دوش اطہر زینے پائے پیغمبر جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر. کہ حضرت جب معراج پہ گئے تھے تو پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے کندھوں پر پیر رکھ کے گئے تھے. پیرانی پیر 470 میں پیدا ہوئے گیلان میں, اور 560 میں 90 سال کی عمر میں بغداد میں فوت ہوا ہے. 500 سال بعد آیا ہے, وہ کہتے ہیں معراج کی رات آپ کے کندھوں پہ پیر, کسی نے بھی کہا ہے آپ نے کیوں فتح افریقہ سفید 114 پر نقل کیے تھے, کیا ضرورت تھی, اور رت تھوڑے کیا تائید کی صحیح ہے, ایسا پڑھنا چاہیے. وہ پنجاب میں ایک عورت تھی بوڑھی, تو کسی نے ان کو کہا محمد علی جناح کون ہے, محمد علی جناح قائد اعظم, تو وہ کہتی ہے وہ پتری بیوقوف, تجھے اتنے بھی پتہ نہیں ہے یہ بڑے پیر کا بیٹا ہے, شیخ عبد القادر کا بیٹا ہے. ایسے کہا ہوگا شیخ عبد القادر کون ہے اور قائد اعظم کہاں ہے. یہ حال ہے, تھا تمہارا دوش اطہر زینے پائے پیغمبر جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر. دوسروں کی عبارات پر اعتراض کرنے والے ذرا اپنے گریبان میں جھانکے. کل میاں حجام جہاں موڑتا تھا اوروں کا سر, آج اسی کوچا میں خود اس کی حجامت ہو گئی. تمام وہ طلباء جنہوں نے دور حدیث نہیں کیا ہے, وہ سینکڑوں کام چھوڑ کر دور حدیث کرے, کسی بھی اپنے مسلک کے شیخ الحدیث سے جو اعتدال کے طریقے پر قائم, ان سے دور حدیث مفید ہوگا انشاءاللہ. ہمارے تمام مدرسے نور اور برکت سے لبرے. 19-20 کا فرق ہوتا ہے. انور شاہ صاحب جب سہارنپور میں اور دیوبند میں پڑھاتے ہیں تو بھی سہارنپور میں کوئی حدیث پڑھا رہا تھا, امینیا میں مولانا امین الدین صاحب خود پڑھا رہے تھے, لکھنؤ و خیر آباد کی درسگاہیں جاری نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا ہر عالم کا حصہ مقرر کیا ہے. تمام علماء دین کے بارے میں جو توحید و سنت کے پرستار ہیں کھلا ذہن رکھو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ, احترام و ادب کرو, اپنے ہر نظریے کا ان کو تابع نہ کرو, اپنے مسئلے سے ہٹو نہیں, فولاد کی طرح ڈٹے رہو. لیکن اگر ان کی سمجھ میں نہ آئے یا وہ متفق نہ ہو تو بہت زیادہ ان کا پیچھا بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک رائے, وہ نہیں سمجھے شاید اگلے سالوں میں سمجھ دیں. اور اختلافی تحقیقی مسائل میں سینہ وسیع رکھو, تا تنگدل نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ سب آپ کے استاذ کی اور آپ کی باتیں مانیں. قرآن و سنت سب ماننا ضروری. فقہ میں بھی کئی ابو حنیفہ پر فتویٰ ہے, کئی ابو یوسف کے قول پر ہے, کئی امام محمد کے قول پر ہے. صاحبین کے قول پہ فتویٰ ہے تو ابو حنیفہ کو چھوڑا ہے. جب ابو حنیفہ چھوڑے جا سکتے ہیں تو ہم جیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ اعتماد کا جھگڑے فسادات نہیں پیدا کرو, اعتدال کے راستے پر چلو تو عمر بڑھ جائے گی, علم کی برکت ہوگی, سینہ صاف رہے گا, کام کرنے کے لیے میدان رہے گا. مجھے لوگ لے جاتے ہیں, ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, یہ میرا کام نہیں ہے, میرے پاس اتفاقی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. اور جہاں میں نے دیکھا کہ واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے جو قرآن و سنت میں خلل ڈال رہا ہے, وہاں پھر منع کرنے سے بھی باز نہیں آتا, وہاں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان میں اسلامی بینکاری کئی نہیں, اسلامی نام سے خالی دھوکہ دیا گیا ہے. اگرچہ ہمارے بزرگ اور حضرات ہیں مگر فقہی لرزش تو ہو سکتی ہے, معصوم تو نہیں. اور فقہا میں بھی مختارات ہے مگر اجتہادی مسائل میں ربا تو منسوس ہے, اس کے سامنے سب کو ترک کرنا چاہیے تھا. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. اور اس مسئلے میں میں اکیلے نہیں ہوں, 400 فقہا پاکستان کے موجود ہیں ارباب فتاوی, اور تحریراً کتاب بنوری ٹاؤن کی, الاحسن کی, مفتی عیسیٰ گورمانی کی, مفتی ممتاز کی, اور بڑے اجلہ کی تصدیقات کے ساتھ آراست شائع ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں. ابو موسیٰ اشعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا ہے, مجھے رات کو آپ کی تلاوت سے پتہ چلا کہ آپ فلاں خیمے میں ہیں, محبت کی اتنی. دن میں مجھے پتہ نہیں تھا آپ کہاں گئے, لیکن رات کو جب آپ نے قرآن پڑھنے کا آغاز کیا اور شرنگار نکل رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا اس طرف دو خیموں کے بعد جو تیسرا ہے اس میں ابو موسیٰ ہے. بخاری شریف فرائض میں ہے, سلیمان ابن ربیع نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص مر گیا اور اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بہن ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے. اب سوال پورا ہوگا, ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ مرحوم کی آدھی جائیداد اور وراثت وہ بیٹی کیا ہے اور آدھی بہن کا ہے, اور بیٹی کے ہوتے ہوئے پوتی کا نہیں بنتا, اقرب ابعاد کو محروم کرتا ہے. وہ قاعدہ جاری کیا لیکن کھٹکا تھا. فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو, فسیتابعون نے ان قریب وہ یہی کہیں گے جو میں نے کہا. سلیمان ابن ربیع حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں گئے اور ان کو کہا, اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو مرا اور اس کی ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن رہ گئی، اور پھر بتایا کہ ابو موسیٰ اشعری نے بیٹی اور بہن کو دیا، پوتی کو نکالا ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے سنتے ہی کہا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدی، یقیناً مجھ سے غلطی ہو جائے گی اور میں ہدایت پر نہیں رہ سکوں گا اگر میں نے اس طرح وراثت تقسیم کی جس طرح میرے بھائی ابو موسیٰ اشعری نے تقسیم کی. اما النصف فللبنت واما السدس فلبنت الابن فلبنت الابن تكملة للثلثين وما بقي فللأخت. حافظ فتح الباری میں لکھا ہے چاروں فقہ اور مذاہب جمہور صحابہ و تابعین اسی پر متفق. وہ شخص واپس گیا اور ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ وراثت کی تقسیم عبداللہ بن مسعود نے اس طرح کی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، اتنا علم کا دریا موجود ہے تو مجھ سے نہ پوچھا کرو، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ. تو دیکھو ابو موسیٰ اشعری صحابی ہے لیکن نصوص میں غلطی ہو گئی. ابن مسعود نے کہا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدی، اس لیے بینک کے راستے سے جو لغزش فقی وہ بہت خطرناک ہے. قل اللهم مالک الملک، آپ فرما دیجئے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ یعنی شہنشاہ، تو تل ملک من تشاء، آپ دیتے حکومت جس کو چاہے، وطن سے ان ملک میں من تشاء اور چینتے سلطنت جس سے چاہے، وہ تو عز و من تشاء اور عزت دیتے جس کو چاہے، وہ تو ذل و من تشاء اور ذلیل کرتے جس کو چاہے، بے ادکل خیر، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یعنی خیر و عافیت. خیر و شر دونوں کا مالک اللہ ہے اور دونوں اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن خیر کی نسبت ہوتی ہے شر کی نہیں. اللہ نے نبی بھی پیدا کیے اور کفار بھی، لیکن ذکر خیر کا ہوتا ہے شر کا نہیں ہوتا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے. آمنت باللہ میں آپ نے پڑھا ہے وقدر خیره وشره من اللہ تعالی. تو سالم گر گیا کہتے اس میں بھی خیر ہوگی، یہ تو غلط عقیدہ ہے، تو خیر نہیں ہے، خیر تو اس میں دیکھ سالن رہ جاتا. گر گیا ٹانگ ٹوٹ گئی کہ اس میں بھی خیر ہوگی. اچھا ایک ٹانگ میں خیر ہے، دونوں صحیح ہو تو خیر نہیں ہے، ایک ٹانگ والا تو کیسے چلے گا. مطلب یہ ہے کہ تسدید اللسان، زبان بھی سنبھالو. جاہل کہے تو کہے آپ تو دور تفسیر پڑھ رہے ہیں، شرح العقائد پڑھ چکے ہیں، آپ کیوں غلط باتیں کرتے ہیں؟ یہ کہنا کہ اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے، یہ اہل سنت کا مذہب نہیں، یہ معتزلہ کا مذہب ہے، مذہب سے نکل رہا ہے. اس میں خیر نہیں ہے، یہ شر کا کام ہوا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہوگی. حکمت تو خنزیر پیدا کرنے میں بھی ہے، کافر پیدا کرنے میں بھی، فعل الحکیم لا يخلو عن الحکما. یہ کہنا درست ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اللہ کا ہر کام خیر ہے. اللہ تعالیٰ خیر کا بھی مالک ہے اور شر کا بھی مالک ہے. یہ کہنا کہ ہر کام چیز میں خیر ہے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا نہیں، ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں. نکل خیر، آپ کے ہاتھ میں ہے خیر اور شر. ان کالا کل شیر قدیر، بے شک آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. دور جل فی النہار، آپ ڈالتے ہیں دن کو رات میں. وہ تول جل نہار فی اللیل، اور آپ ڈالتے ہیں دن کو رات میں. آج کل دن بڑا ہوا ہے، رات گھٹی ہے، ٹھیک ٹھاک 14.5 گھنٹے کا روزہ ہے، خوب اجر ملے گا ان شاء اللہ. ہمارا اور آپ کا تو دن گزر گیا تفسیر میں الحمدللہ قرآن میں. روزہ ان کا ہے جو بیڑ بکریاں چراتے ہیں دھوپ میں، روزہ ان کا ہے جو کھدائیاں کرتے ہیں، روزہ ان کا ہے جو ہل چلاتے ہیں. آپ کا اور ہمارا روزہ ہم تو سال بھر رکھ سکتے ہیں، اللہ کا احسان و شکر ہے. ٹھنڈے چھاؤ، ٹھنڈے سائے میں خوبصورت پنکھے چل رہے ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ رمضان میں 5 گھنٹے، اف، میں نے کہا تیری اف سے کف ہو جائے گا. تم نے صرف یہ سنا ہے، اللہ کی قدرت اور رحمتوں کی بارش نہیں دے گی. جتنا مجھے رمضان میں اور روزے میں آرام ہوتا ہے، خدا کی قسم اتنا بوزے میں نہیں ہوتا. سخت تکلیف. اور آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آج ایک ہی نشست ہے، بس 10-15 منٹ میں 12:15 بجے یہ خاص جگہ ہے، وہاں تک پہنچ گئی. پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو کبھی دن کو رات کو دن میں ڈالتے ہیں، کبھی دن کو رات میں ڈالتے ہیں، کبھی کبھی راتیں گھٹتی ہے دن بڑھتا ہے. ایک ملک کا فون آیا، او جی ہمارے ملک میں ناروے میں غالباً 17 گھنٹے یا 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، روزہ کیسے رکھیں گے؟ میں نے کہا 20 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے، 4 گھنٹے میں آپ تیاری کر لیں، جتنی نمازیں وہ پڑھ لیں، اور پراٹھا اور سالن روٹی کھائیں، چائے پیئے، بس بسم اللہ کرے، وہ کمر بستہ ہو جائے. کہنے لگے جی شوگر ہے. تو میں نے کہا اگر زیادہ ہے تو انسولین لگا لے. یعنی دن بہت بڑا ہے، بھوک لگ جائے گی. تو میں نے کہا اثر کے قریب گلوکوز چڑھا لے، اجازت ہے. کیونکہ کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. غلط بنیاد نہ تب اسے نمک ہوئی فکر و فتوی نہ بے خبر حالت اصل مغرب کی. کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ بغیر کسی وجہ کے انجیکشن لگا رہا تو کیا؟ میں نے صبح کہا کہ سرما لگانا بھی آداب کے خلاف ہے، شام کو لگا لو. تیل لگانا بھی روزے میں مناسب نہیں ہے، وہ ایک علاحدہ باب ہے، لیکن روزے کا وجود کوئی خطرہ نہیں. کسی کی شوگر زیادہ ہے، انسولین لگا لے. اب ہر دن بہت باقی ہے، بھوک لگی، شوگر لو ہو گئی، کوئی گلوکوز ڈی سی پی کوئی لگا لو، آرام سے پہلے سے انجیکشن تیار رکھو، کوئی بات نہیں. الحمدللہ الذی جعل فی الدین اسعہ، اس اللہ کا شکر و کرم ہے جس نے ہمارے دین میں تمام نرمیاں احسانات مہربانیاں رکھی. مسام بدن کے ذریعے جو چیز رس رس کے آگے بڑھتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن مسام بدن سے پھیلتا ہے. وہ تو ہم نہاتے ہیں تو ٹھنڈک بھی مساموں سے جاتی ہے، وضو کرتے ہیں تو منہ کے ٹھنڈک، ہاتھوں کے ٹھنڈک آگے بڑھ رہی، کچھ نہیں ہوتا ہے. براہ راست اگر باسکوپان کا انجیکشن یا کوئی دماغی انجیکشن براہ راست اتنا بڑا سرنج ہے کہ پیٹ پر رکھ کے اور سیدھا میدے تک پہنچایا، اب روزہ ٹوٹے گا. یہ مسام کے ذریعے نہیں کیا، براہ راست پہنچا دیا یا دماغ تک پہنچا ہے. ڈالتے ہیں دن کو رات، رات کو دن میں اور دن کو رات میں، تخرج الحی من المیت، اور نکالتے زندے کو مردے سے. آزر کافر تھا، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھا. تخرج المیت من الحی، کنعان کافر، وہ نوح علیہ السلام پیغمبر سے پیدا ہوا. انڈے سے چوزا نکلتا ہے وہ زندہ ہے، انڈا مرا ہوا ہے. مرغی زندہ ہے اس سے انڈا نکلتا ہے وہ مرا ہوا ہے. بے جان سے جاندار، جاندار سے بے جان، جاہل سے عالم پیدا ہوتے ہیں، عالم سے جاہل پیدا ہوتے ہیں. قدرت کی بے رنگی ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور روزی دیتے ہیں جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے. اوہو کیا دعوتیں ہیں تفسیر والوں کی، کیا چمکتی ہوئی مرغیاں، اور کیا بہت بڑا ٹرک پھلوں کا بھر کے آ گیا. او زبردست چھولے اور پکوڑے، خوشدار سے اس کے لیے ابراہیم چل پڑا، روانہ ہو گیا کہ اپنے ساتھیوں کی مدد کروں گا. اے ہے ایسے وفادار طلبا، فاضل ہوا ہے کئی سالوں سے، خوب ماشاءاللہ تر و تازہ. چوب گلشن بوئی آزلفے پریشان بگزرت، گل شوت شرمند بلبل از گلستان بگزرت. لیکن بس اس کے دل میں اللہ نے احسن العلوم اور یہاں تفسیر کی محبت ڈالی. صرف سو کان چھوڑ دیتے گھر جانے کا خیال رکھ، تکلیف نہ ہو. ناظم اعلی رات کے اندھیروں میں رمضان کا عمرہ کر رہا تھا، اور احرام کی حالت میں احسن العلوم کے لیے، مدارس کے لیے، مقاصد کے لیے، دراسات کے لیے، جامع مسجد امام ابو یوسف کے لیے، ماہنامہ الاحسن کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خاص الذکر دور تفسیر اور ان کے شرکا عاجز و فقیر اور آل و اولاد کے لیے خوب دعائیں فرما رہے ہیں. میں نے خاص فون کیا، میں نے کہا چوبا حبیب نشینی و بعد پیمائی. چوبا حبیب نشینی و بعد پیمائی، جب آپ احرام باندھے اور دعائیں کرنے لگے. بیادار حلیفان باد پہ مارا، تو ہم گناہگار ساتھیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص ان کی تاکید کی میں نے. یہ بھی آپ عمرہ شروع کر رہے ہیں، احرام باندھے، احرام باندھنے کے بعد محرم اللہ کی نظر میں اور طرح ہوتا ہے. اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. لا الہ الا اللہ. اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب. اس سال حج بھی ہوا، مئی کا عمرہ بھی ہوا، تفسیری عمرہ بھی ہوا. خدا کی قسم صبح و شام اب بھی مکہ و مدینہ ذہن میں و آنکھوں میں گھوم رہے ہیں. یا رب کرے وہ دن کے مدینہ کو جائے ہم، خاک در رسول کا سرما لگائے یار. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں مولا تیری دن رات ہی رحمت برستی ہے. ہر وقت رحمتوں کی بارش رہتی. وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء نہ بنائے مومن لوگ کافروں کو دوست من دون المؤمنین مسلمانوں کے علاوہ مذہبی تعلق اعتقادی رشتہ مسلم کا غیر مسلم سے جائز نہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اور جو ایسا کرے فليس من الله في شيء بس وہ نہیں ہے اللہ کے ہاں کچھ بھی دوسروں پر دودھ چھوڑنا دوسروں کے خوش آمدے کرنا کفار کا زر خرید بننا بے شرم و بے حیاؤں ملک و ملت کے سوداگروں عزت و ناموس بیچنے والوں تمہیں قرآن سے شرم کرنا چاہیے اللہ کے ہاں تم کوئی چیز ہی نہیں ہو الا ان تتقوا منهم تقاة مگر یہ کہ تم ڈرنے لگو ان سے جان بچا کر تقاة و تقیۃ دونوں مصدر آتے ہیں لیکن وہ تقیۃ جو یاروں نے بنایا اس کی کوئی حقیقت نہیں بھئی ایک کافر کی پکڑ میں آ پائے جب تک اس کی مرضی کی کوئی بات نہ کرے چھوڑ ہی نہیں رہا کر لے وقلبہ مطمئن بالایمان دل میں تو شکر ایمان پختا ہے ویحذرکم اللہ نفسا اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف بس گشتے قل ان تخفوا ما فی صدورکم آ فرمائیے اگر پوشیدہ رکھو جو تمہارے سینوں میں او تبدو یا ظاہر کرنے لگو یا علم اللہ اس کو جانتے ہیں اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ کہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ جس دن پائے گا ہر انسان ما عملت من خیر جو اس نے عمل کیا نیکی کا محضر حاضر کیا ہوا جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ چھپتا ہے کیا آئے ہے دنیا میں بھی ایک آدمی کسی کو کہتا ہے یاد ہے مجھ کو سارے ہجر کے صدمے ظالم بھول جاتا ہوں مگر دیکھ صورت تیری مخلوق کا حال ہے وہ تو خالق ہے علیم بذات صدور ہے تم نے جو کچھ کیا اچھا برا حاضر سامنے وما عملت من سوء اور جو اس نے عمل کیا تھا گناہ کا وہ بھی موجود تبدو تو یہ چاہے گا نفس کی طرف رہ دیا گا نفس مونس ہے تبدو چاہے گا لو ان بینہا و بینہ امدم بینا اے کاش کے ہوتا اس انسان اور اس کے عمل کے درمیان دور کی مسافت امدم بعیدہ فاصلہ دور کا نہ دیکھو ایسے بیٹھے نہ دیکھو ایسے کردار کو غلط اعمال کا ذکر اس لیے تو نہیں کیا جاتا قابل ذکر نہیں ہوتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے. اللہ رؤوف بالعباد, اللہ خوب نرمی فرماتے ہیں بندوں کے ساتھ.